السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں، جو وقت کی تبدیلی کے بعد ایک نیا ٹائم ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس شو کا آغاز کرتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر یہ ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغان طالبان نے پیر کے صوبہ مشرقی صوبے غزنی میں ایک نئی چوکی پر حملہ کیا ہے، جس میں 13 فوجی اور اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. کابل میں امریکی فوج کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں بظاہر اپنے واقف کار کی جانب سے حملے میں ایک امریکی فوجی ہلاک ہو گیا ہے. سوشل نیٹ ورک ٹویٹر نے پاکستان کے ایک سخت گیر عالم خادم حسین رضوی کے اکاؤنٹ معطل کر دیے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے ججوں، وزیر اعظم اور فوج کو نشانہ بنانے کے لیے اشتعال انگیز بیانات پوسٹ کیے تھے. سپریم کورٹ کی جانب سے مبینہ گستاخی رسول کے کیس میں قید ملزمہ کی رہائی کے فیصلے کے خلاف کراچی یونیورسٹی روڈ پر حرمت رسول مارچ کیا گیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورے چین کے دوران جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں چین نے پاکستان کی طرف سے خطے میں قیام امن اور بھارت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے تعلقات بہتر بنانے کے سلسلے میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی ہے. صوبہ سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں کے بعد خیبر پختونخوا سے بھی جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے کی بیرون ملک منتقلی اور لین دین کا انکشاف ہوا ہے. امریکہ کی جانب سے ایران کی تیل کی برآمدات اور مالیاتی شعبے پر پابندیوں کا اطلاق ہو گیا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ فخریہ طور پر امریکہ کی ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرے گا. اور اقوام متحدہ کے عہدیدار اور شامی عرب ریڈ کراس کے رضاکار اردن کی سرحد کے ساتھ شام کے دور دراز بے گھر افراد کے کیمپ میں بچوں کو ٹیکے لگا رہے ہیں اور انتہائی ضرورت کی اشیاء تقسیم کر رہے ہیں. یہ تین شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے میں کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغان طالبان نے پیر کے صوبہ مشرقی صوبے غزنی میں ایک نئی چوکی پر حملہ کیا ہے، جو افغان فوج اور پولیس نے مشترکہ طور پر قائم کی تھی. ایک افغان عہدیدار نے یہ خبر دیتے ہوئے کہا کہ کم از کم 13 فوجی اور اہلکار اس حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. حملے کے مقام خوگیانی ضلع میں فوری طور پر افغان کمک بھیجی گئی ہے، لیکن راستے میں ان پر چھپ کر بار بار حملے کیے گئے، اور اتوار کی رات دیر گئے طالبان نے جنوبی قندھار صوبے پر حملہ کیا، جس میں کم از کم 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے. غزنی کے صوبائی گورنر کے ترجمان عارف نوری نے بتایا ہے کہ 7 فوجی اور 6 پولیس اہلکار پیر کے روز فوجی چوکی پر حملے میں ہلاک ہوئے، جبکہ 4 زخمی ہوئے. اور کابل میں امریکی فوج کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں بظاہر اپنے واقف کار کی جانب سے حملے میں ایک امریکی فوجی ہلاک ہو گیا ہے. ریزولوٹ سپورٹ کی خاتون ترجمان سارجنٹ فرسٹ کلاس ڈیبرا ریچرڈسن نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ حملے میں ایک اور امریکی فوجی زخمی ہوا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ حملہ آور افغان سیکیورٹی فورسز کا فرد تھا، اور ابتدائی اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے افغان فوجیوں نے حملہ آور کو فوری طور پر فائر کر کے ہلاک کر دیا. ترجمان نے بتایا کہ طبی امداد کے لیے دونوں امریکی فوجیوں کو بگرام ایئر فیلڈ پہنچایا گیا ہے، جہاں ایک فوجی کا علاج جاری ہے اور وہ صحت یاب ہو رہا ہے. واقعے کی تحقیقات جاری ہیں. ریچرڈسن نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والی فوجی کی شناخت تب تک ظاہر نہیں کی گئی جب تک ان کے لواحقین کو مطلع نہ کیا جائے. سوشل نیٹ ورک ٹویٹر نے پاکستان کے ایک سخت گیر مولوی کے اکاؤنٹ معطل کر دیے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے ججوں، وزیر اعظم اور فوج کو نشانہ بنانے کے لیے اشتعال انگیز بیانات پوسٹ کیے تھے. یہ بیانات ایک مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی رہائی کے بعد جاری کیے گئے، جسے توہین رسالت کے ایک مقدمے سے بری کیا گیا تھا. پاکستان نے سوشل نیٹ ورک سروس کو مولوی خادم حسین رضوی کے اکاؤنٹ معطل کرنے کی اپیل کی تھی. حکومت کے دو عہدیداروں نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ ہم نے ٹویٹر کو ایک درخواست بھیجی تھی کہ یہ شخص ٹویٹر پر پیغامات میں نفرت آمیز اور تشدد پھیلانے والے بیانات دے رہا ہے. خادم حسین رضوی کی ٹی ایل پی پارٹی نے، جو اسلامی عسکریت پسند گروپ ہے، اس معطلی کی مذمت کی ہے اور اسے مخالفین کی سازش قرار دیا ہے. ٹی ایل پی نے جمعے کے روز حکومت سے مذاکرات کے بعد اپنے احتجاجی مظاہرے ختم کر دیے تھے، جس میں یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ آسیہ بی بی کی بریت کی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کو نہ روکا جائے اور اسے ملک سے باہر جانے سے روکنے کے لیے اس کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ اس کیس پر دنیا بھر کی مسیحی برادری میں غصہ پایا جاتا ہے۔ رائٹرز کے مطابق آسیہ بی بی کے شوہر عاشق مسیح نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پناہ کی درخواست کی ہے۔ عاشق مسیح نے برطانیہ اور کینیڈا سے بھی مدد کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے خاندان کو جان کا خطرہ ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے مبینہ گستاخی رسول کے کیس میں قید ملزمہ کی رہائی کے فیصلے کے خلاف کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر حرمت رسول مارچ کیا گیا۔ مظاہرے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے تحریک حرمت رسول شروع کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ حرمت رسول کی حفاظت کی جدوجہد میں خون کا آخری خطرہ تک قربان کر دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی نے الزام عائد کیا کہ گستاخانہ کلمات کیس میں ملزمہ آسیہ بی بی کی رہائی کا عدالتی فیصلہ امریکہ، مغرب، یورپ اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے دورے چین کے دوران جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں چین نے پاکستان کی طرف سے خطے میں قیام امن اور بھارت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے تعلقات بہتر بنانے کے سلسلے میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ اگرچہ اعلامیے میں براہ راست مسئلہ کشمیر کا ذکر نہیں کیا گیا، تاہم یہ کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا کے دونوں ملکوں کے درمیان موجود تمام حل طلب تنازعات کی بات کرتے ہوئے ایک مستحکم جنوبی ایشیا کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ صوبہ سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں کے بعد خیبر پختونخوا سے بھی جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے کی بیرون ملک منتقلی اور لین دین کا انکشاف ہوا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے خیبر پختونخوا سے وابستہ ایک عہدیدار کے مطابق اب تک تقریباً 30 جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے 10 ارب کی لین دین کے شواہد ملے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی نے بھی وائس آف امریکہ سے بات چیت میں جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے رقوم کی لین دین اور بیرون ملک منتقلی کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی تیل کی برآمدات اور مالیاتی شعبے پر پابندیوں کا اطلاق ہو گیا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ فخری طور پر امریکہ کی ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ ایران اور بین الاقوامی ممالک کے ساتھ جوہری معاہدے سے امریکہ کے انخلا کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر خزانہ اسٹیون منوچن صبح کی پریس کانفرنس میں تعزیرات کی تفصیلات بیان کریں گے۔ ایران کی تیل کی برآمدات اور مالیاتی شعبے پر پابندیوں کا مقصد تہران پر اس کے جوہری اور میزائل پروگرام کو محدود کرنے اور مشرق وسطی میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو محدود کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار اور شامی عرب ریڈ کراس کے رضاکار اردن کی سرحد کے ساتھ شام کے دور دراز بے گھر افراد کے کیمپ میں پہلی بار بچوں کو ٹیکے لگا رہے ہیں اور انتہائی ضرورت کی اشیاء تقسیم کر رہے ہیں۔ علاقے کے رہائشیوں نے بتایا ہے کہ بین الاقوامی تنظیم اتوار کے روز رکبان کیمپ میں پہلی بار داخل ہوئی ہے۔ یہ کیمپ 3 سال پہلے قائم ہوا تھا اور جہاں 50,000 افراد مقیم ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین کے دوران جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں چین نے پاکستان کی جانب سے خطے میں قیام امن اور بھارت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے تعلقات بہتر بنانے کے سلسلے میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
اگرچہ پاکستان چین مشترکہ اعلامیے میں براہ راست طور پر مسئلہ کشمیر کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، تاہم جنوبی ایشیا کے دونوں ملکوں کے درمیان موجود تمام حل طلب تنازعات کی بات کرتے ہوئے ایک مستحکم جنوبی ایشیا کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ چین کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان اور بھارت کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ واضح رہے کہ چین پہلے بھی کئی بار پاکستان اور بھارت پر اپنے معاملات بات چیت سے حل کرنے پر زور دیتا آ رہا ہے۔ بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین چاہتا ہے کہ وہ ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، اور ان کے بقول یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک جنوبی ایشیا کے خطے کے ممالک کے آپس کے تعلقات بہتر نہ ہوں۔
دیکھیں، اگر آپ چائنا کی جو ایمبیشنز ہیں ان کو دیکھیں کہ گلوبل پاور ایمرج ہونا ہے، تو وہ تو اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک کہ جس علاقے میں وہ رہتا ہے وہاں پہ امن نہ ہو.
انہوں نے مزید کہا کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ بھارت بھی خطے میں ایک طاقتور ملک کے طور پر سامنے آنا چاہتا ہے. تاہم تجزیہ کار رسول بخش رئیس کے مطابق چین خطے میں کسی کشمکش کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہے بلکہ وہ تمام ممالک کو ساتھ لے کر چلنے کا خواہش مند ہے.
پاکستان اور ہندوستان کے جو معاملات ماضی میں رہے ہیں اس میں اگرچہ وہ ایک سالس تو نہیں بن سکتا اور اس کی کوشش یہ بھی رہی ہے کہ اس خطے میں جو توازن ہے وہ اتنا نہ بگڑے کہ پاکستان بالکل دب کے رہ جائے. اس کے لیے پاکستان کے ساتھ جو اقتصادی تعلقات ہیں, اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں, ان کو بیلنس کرنے کے لیے چین نے کافی کوشش کی ہے اور وہ یہ کیا ہے کہ ہمارا مقصد جنگ روکنا ہے, جنگیں کرانا نہیں.
مشترکہ اعلامیے میں چین کی طرف سے نیوکلیئر سپلائرز گروپ یعنی این ایس جی میں پاکستان کی رکنیت کی حمایت کا اظہار بھی کیا گیا ہے. یہ تنظیم جوہری ٹیکنالوجی کی تجارت کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کرتی ہے. چین کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر جوہری مواد کے عدم پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں پاکستان کی طرف سے اختیار کیے گئے اقدامات قابل تعریف ہیں اور چین این ایس جی میں پاکستان کی شمولیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے. واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت حاصل کرنے کے متمنی ہیں, تاہم اس بارے میں ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کراچی کے بعد اب خیبر پختونخوا صوبے میں بھی جعلی بینک اکاؤنٹس کا سراغ ملا ہے. اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
کراچی اور ملک کی دیگر اہم شہروں کی طرح پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بھی جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے کی کاروبار اور لین دین کا پتہ چلا ہے. وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے خیبر پختونخوا کے ایک عہدیدار کے مطابق اب تک معلوم کیے جانے والے لگ بھگ 30 جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے تقریباً 10 ارب روپے کی غیر قانونی لین دین ہوئی ہے. خیبر پختونخوا کی وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
اس میں ایف آئی اے لگی ہوئی ہے, مختلف شہروں میں, مختلف صوبوں میں تحقیقات ہو رہی ہے اس حوالے سے اور مختلف اکاؤنٹس اب سامنے آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی تقریباً 30 کے لگ بھگ ہیں اور کچھ اور بھی سامنے آنے والے ہیں. یہ ایک بہت بڑی انویسٹیگیشن چاہیے اس کے لیے بڑی, کیونکہ ایسے ایسے لوگوں کے نام پہ نکل رہے ہیں جو خود انکاری ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ تو ہمارے ہی نہیں. دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہاں تک اس کے سلسلے کہاں تک جاتے ہیں.
شوکت یوسفزئی نے کہا کہ صوبائی حکومت وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ساتھ جعلی اکاؤنٹس ہولڈرز اور کاروبار میں ملوث دیگر افراد کے خلاف شروع کی گئی کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچانے میں ہر ممکن تعاون فراہم کر رہا ہے. وفاقی تحقیقاتی ادارے کے رپورٹ کے مطابق انتہائی کم اجرت یعنی 10 سے 15 ہزار روپے ماہوار کام کرنے والے 8 گھریلو ملازمین کے نام پر بے نام یا جعلی بینک اکاؤنٹس ہے اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے بیرونی ممالک منتقل ہو چکے ہیں. حکام کے مطابق جعلی اور بے نامی بینک اکاؤنٹس پشاور کے علاوہ بنیر, سوات, کالام اور شانگلہ کے بینکوں میں کھولے جا چکے ہیں. اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہے. خیبر پختونخوا سے پہلے کراچی میں حکام نے درجنوں جعلی اور بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے بیرونی ممالک کو اربوں روپے کی منتقلی کے الزام میں درجنوں افراد کو حراست میں لیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان میں گزشتہ دنوں مظاہروں کے دوران میڈیا کے رول اور کارکردگی کے بارے میں کئی سوالات ابھرے ہیں. ایک نقطہ جو توجہ کا مرکز بنا وہ روایتی میڈیا سے ہٹ کر سماجی رابطوں کے مختلف پلیٹ فارمز پر سامنے آنے والی اطلاعات تھیں جو خبر کے بجائے الجھاؤ کا باعث بنی اور قیاس سارائیوں کو ہوا ملی. پروگرام جہاں رنگ میں میڈیا کی جانی پہچانی شخصیات نے میزبان بہجت جیلانی سے بات کرتے ہوئے اپنی آرا کا اظہار کیا. ان کی گفتگو کے چند اقتباسات.
مظہر صاحب, احتجاجی مظاہرے ہوں, ملک میں بد امنی ہو, کوئی اسی طرح کی دشوار صورتحال ہو, ان ساری چیزوں کی اگر عکاسی کرنی ہو تو میڈیا سے عام طور پر ایک عام آدمی جو کہ بہت کچھ نہیں جانتا وہ کیا توقع کرتا ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا میڈیا اس کو پورا کر رہا ہے؟
دیکھیے, بنیادی طور پہ میڈیا کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اطلاع پہنچانا, لوگوں کو خبر پہنچانا, لوگوں کو بر وقت اطلاع, اور صرف اطلاع ہی نہیں پہنچانا, وہ اطلاع درست بھی ہونی چاہیے. کیونکہ میڈیا جو بھی جرنلزم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جرنلزم ہمیشہ پبلک انٹرسٹ میں ہوتی ہے, اسی لیے ایک ایڈیٹوریل کنٹرول بہت ضروری ہوتا ہے میڈیا کے اوپر, اور اسی لیے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے اس کا بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہوتا، کوئی کنٹینٹ کنٹرول نہیں ہوتا، تو جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی چیز یہ کہ جو وہ انفارمیشن دے رہا ہے، جو اطلاع دے رہا ہے، وہ درست ہے یا نہیں. لیکن ہماری یہاں بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ ہم ایک دوڑ میں لگ گئے ہیں، ایک ایسی دوڑ میں لگ گئے ہیں کہ جس میں ہم خبر کی تصدیق کیے بغیر اس کو خبر بنا کے پیش کر دیتے ہیں. اب یہ جو آپ نے شروع میں اپنے ابتدائیہ میں بریکنگ نیوز کا کانسیپٹ دیا، یہ بریکنگ نیوز کا کانسیپٹ دنیا میں بہت مختلف ہے.
جی اس پر بھی ہم بات کریں گے.
معمولی خبر، کوئی ایسی غیر معمولی خبر کہ جو لوگوں کو چونکا دے، جس کے لیے لوگ پریشان ہوں. میں نے لوگوں کو ایک دم جو ہے، جس طرح بھی جو بہت سالوں پہلے 9/11 والا واقعہ ہوا، یا ایسا کوئی واقعہ کہ جو واقعی ایک دم ایک نارمل سچویشن سے اب نارمل سچویشن ہمیں نظر آنے لگے، اچانک کہیں بہت بڑا خودکش حملہ ہو جائے، اچانک کوئی بہت بڑی آگ لگ جائے، کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے، یہ بریکنگ نیوز ہوتی تھیں.
جی
لیکن ہم نے بیانات کو بریکنگ نیوز بنا دیا. یہ اس لیے ہوا کہ ایک ایسی دوڑ میں ہم لگ گئے کہ جس میں خبر کی خبر خبر نہیں رہی، جس میں کسی کا نکلنا، کسی کا بیٹھنا، کسی کا گفتگو کرنا، یہ بریکنگ نیوز بن گئی. تو بریکنگ نیوز کا کانسیپٹ ہی پاکستان میں اور دنیا بھر میں بڑا مختلف ہو گیا.
یاسمین، آج کل ٹیلی ویژن چینلز پر جن خبروں کو، جس کی ابھی بات کی اور انہوں نے تقریباً بہت وضاحت بھی کر دی مظہر صاحب نے اپنی بات میں، لیکن میرا بڑا سوال یہ تھا کہ بریکنگ نیوز کہہ کر ہم جو پیش کرتے ہیں، آپ کے خیال میں میڈیا کے پاس اس کا کیا جواز ہے؟ کیا حق بجانب ہے؟ اس وقت ہم پاکستانی میڈیا کی بات کر رہے ہیں.
بہجت، یہ پرابلم زیادہ تر الیکٹرانک میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں. اکثر اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی خاص خبر ہوتی نہیں چلانے کی، تو کوئی چھوٹی سے واقعے کو بھی ایک بریکنگ نیوز بنا کر صرف اٹریکشن گیمک کے طور پہ بھی یوز کیا جاتا ہے کہ لوگ متوجہ ہوں. کیونکہ یہاں ریٹنگز کا گیم ہے، جس کی جو جس چینل کی جس طریقے سے ریٹنگ ہوتی ہے، اس حساب سے وہ آگے سے آگے رہنے کی کوشش میں ایسا کرتے ہیں. ایک بات. دوسری چیز جو ایک بہت بڑی اس میں ہے وجہ ہے، وہ لیک آف پراپر ٹریننگ جو میڈیا پرسنل ہیں آپ کے.
خٹک صاحب، جب میڈیا پر سیلف سینسرشپ یا اندیکھی پابندیوں کا غلبہ آتا ہے، تو اس صورت میں آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کے مختلف فورمز خبروں سے بھر جاتے ہیں، جو صورتحال کی درست عکاسی کی بجائے کیا سرائیوں کا باعث بنتے ہیں، پینک پھیلتا ہے. کوئی علاج ہے اس کا میڈیا کے سامنے، اس بڑے چیلنج کا؟
دیکھیے، اس کے دو تین پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا وہ ایک علاقہ ہے، وہ ایک ٹیریٹری ہے، وہ ایک پلیٹ فارم ہے، جہاں پر جس طرح ابھی مظہر صاحب نے بھی کیا بات کی کہ ان پہ کسی کا کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر لوگ اپنے ہر قسم کے تبصرے بھی کرتے ہیں، افواہیں بھی پھیلاتے ہیں. اور سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا ہے جو کہ ہر قسم کے نیریٹیوز کو ڈیولپ کر رہا ہے. وہ نیریٹیوز پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور ٹاکسک بھی ہیں. ایک اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے، اگر آپ پاکستان میں جس طریقے سے انفارمل میڈیا سامنے آ رہا ہے، وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے، اٹ از فیلنگ ٹو ڈو اٹس جاب. اور اسپیشلی ٹیلی ویژن میڈیا کو میں زیادہ بلیم کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن میڈیا نے جس قسم کی ایک ریت ڈالی ہے، ایک فارمولا جرنلزم شروع ہو گئی ہے ٹیلی ویژن میڈیا پر. اس لیے عوام پھر ان پلیٹ فارمز کی طرف جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کی آواز سنی جا سکے، یا وہاں سے وہ کسی کو سنا سکے.
مظہر صاحب، میڈیا سے جس متوقع رول کی توقع کرتے ہیں، اس کو ممکن کیسے بنا جائے؟
جی. میڈیا کو، نیوز میڈیا کو اور نیوز چینل کو اگر آپ انفرٹینمنٹ چینل بنائیں گے، تو اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ ہائی ٹائم ہے، اور جس طرف نشاندہی کی ابھی یاسمین نے بھی کی، ہمارے دوسرے ساتھیوں نے بھی کی، اس پہ جاوید جبار صاحب اور جسٹس ناصر اسلم زاہد کی میڈیا کمیشن کی ریکمنڈیشنز بہت اسٹرانگ ہیں، جو سپریم کورٹ نے بنائی تھیں، وہ کتابی شکل میں آج موجود ہیں. ان کو اگر منوان امپلیمنٹ کروایا جائے، انفورس کیا جائے، تو اس میں ضابطہ اخلاق بھی آئے گا، اس میں میڈیا کنٹرول بھی آئے گا. میڈیا کو ایک پروفیشنل میڈیا کے طور پہ بیہیو کرنا پڑے گا. اگر ایسا نہیں کیا تو یہ بہت خوفناک صورتحال ہو جائے گی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک حکومت اپنے اس کو تمام میڈیا اسٹیک ہولڈر سے بیٹھ کے ایک چیز نہیں ڈیسائیڈ کرے گی، اور پروفیشنلی میڈیا کو رن نہیں کیا جائے گا، میرا خیال ہے آگے چل کے اس کے نقصانات ہمیں زیادہ نظر آ رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ. بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ نے ایران کی تیل کی صنعت اور مالیاتی شعبے پر آج پیر کے روز سے دوبارہ تعزیرات کا نفاذ کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عزم ظاہر کیا تھا کہ ایران کو اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کرنے کے بین الاقوامی سمجھوتے کے تحت جو سہولتیں دی گئی تھیں وہ انہیں ختم کر دیں گے۔ رچرڈ گرین کی اس بارے میں رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
اس کاروائی کے تحت ایران سے تیل کی خریداری پر پابندی کے اقدامات دوبارہ لاگو ہو گئے ہیں۔ تیل ایران کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ دوبارہ نافذ کی جانے والی ان تعزیرات سے ایران کا سینٹرل بینک اور اس کے جہاز رانی اور جہاز سازی کے شعبے بھی متاثر ہوں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اتوار کو فاکس نیوز سنڈے پر اپنے ایک انٹرویو میں پیش گوئی کی ہے کہ یہ تعزیرات سود مند ثابت ہوں گی۔ ان کے الفاظ،
These sanctions have already had an enormous impact. We've already reduced Iranian crude oil exports by over a million barrels per day. That number will fall farther. There's a handful of places where countries have that have already made significant reductions in their crude oil.
کہہ رہے ہیں ان تعزیرات کا پہلے ہی گہرا اثر ہو چکا ہے۔ ہم پہلے ہی ایران سے خام تیل کی برآمدات میں روزانہ 10 لاکھ بیرل سے زیادہ کی کمی کر چکے ہیں اور اس تعداد میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ مادودی چند ملک ایسے ہیں جنہوں نے خام تیل کی برآمدات میں پہلے ہی نمایاں کمی کر دی ہے، تاہم انہیں اسے صفر تک لانے کے لیے کچھ مزید وقت چاہیے اور ہم انہیں ایسا کرنے دیں گے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے پیر کو ٹیلی ویژن پر ایک تقریر میں کہا کہ ایران امریکی پابندیوں کو توڑ کر تیل کی فروخت جاری رکھے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ اس اقدام کا مقصد ایرانی رہنماؤں کو اس پر مجبور کرنا ہے کہ یا تو وہ بقول ان کے اپنے تباہ کن رویے کو چھوڑ دیں اور یا اقتصادی تباہی کے راستے پر چلنا جاری رکھیں۔ امریکی صدر اس سال مئی میں ایران کے ساتھ ہونے والے نیوکلیئر سمجھوتے سے الگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایران پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے نیوکلیئر ہتھیاروں کی تیاری کی اپنی کوشش جاری رکھی ہے اور یہ کہ تعزیرات میں نرمی سے ایران کو مشرق وسطی کو غیر مستحکم کرنے کی سرگرمیوں پر عمل درآمد کے لیے رقوم مل رہی ہیں۔ ایران نے اس کی تردید کی ہے کہ اس کے نیوکلیئر پروگرام کا مقصد جوہری ہتھیار تیار کرنا ہے، جیسا کہ اس نے 2015 میں امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، روس اور جرمنی کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے میں کہا ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے ادارے نے، جسے اس سمجھوتے پر عمل درآمد کی نگرانی تفویض کی گئی ہے، اپنی متعدد رپورٹوں میں اس کی تصدیق کی ہے کہ ایران معاہدے کی پابندی کر رہا ہے۔ سمجھوتے پر دستخط کرنے والے دوسرے تمام ملکوں کا استدلال ہے کہ یہ معاہدہ اس بات کو یقینی بنانے کا بہترین طریقہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار تیار نہیں کر رہا، اور ایرانی عہدیداروں نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ بدستور اس وقت تک سمجھوتے میں شامل رہیں گے جب تک امریکہ کے علاوہ دوسرے فریق اسے تسلیم کرنا جاری رکھتے ہیں۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ 5 نومبر سے ایران کے خلاف نئی امریکی پابندیاں نافذ العمل ہو چکی ہیں۔ وہ ممالک جو ایران سے تیل درآمد کریں گے وہ بھی امریکی پابندیوں کی زد میں آئیں گے۔ مغربی ممالک کس حد تک ایران سے متعلق اس امریکی پالیسی کے حق میں ہیں، یہ اور کئی اور سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کی ہے ہماری ساتھی شہناز نفیس نے، ان کی رپورٹ۔
ایران میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر کہتے ہیں کہ نئی امریکی پابندیوں کے منفی اثرات ایران کی معیشت پر کم لیکن ان کے سیاسی منظرنامے پر زیادہ پڑ سکتے ہیں۔
چونکہ 8 ملکوں کو تو انہوں نے ایگزمپشن دی ہے، اور ساتھ ارد گرد ملک ہیں جیسے پاکستان ہے، یمن ہے، بحرین ہے، بڑی حد تک ترکی ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے سستا ایرانی پیٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کا اکنامک امپیکٹ خاص نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک پریشر رہے گا، اور یورپ خاص طور پہ ویسٹرن یورپ جو ہے، جرمنی اور فرانس، وہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ رشیا اور چائنا آلریڈی ایران کے ساتھ سائڈ کر رہے ہیں، تو اس کا اکنامک امپیکٹ مجھے نظر نہیں آتا، لیکن پولیٹیکل افیکٹ ضرور ہوگا۔
دوسری جانب یہاں واشنگٹن ڈی سی میں مقیم ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد سے ایران کی تیل کی برآمدات 2.5 ملین سے گھٹ کر 1.5 million barrels رہ گئی ہے. تاہم وہ کہتے ہیں کہ ان پابندیوں سے ایران کی جوہری ہتھیاروں یا خطے سے متعلق پالیسیوں پر کچھ زیادہ اثر نہیں پڑے گا.
ایران اس قسم کا ملک نہیں ہے. وہاں کی جو قوم ہے وہ ایسی ہے کہ اگر ان کے اوپر مشکل پڑتی ہے تو وہ اور سخت ہو جاتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں یہ پالیسی جو اختیار کی گئی ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں, ان کے مثبت اثرات کم ہیں.
ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ اگر سعودی عرب نے اپنی تیل کی پیداوار میں اضافہ نہ کیا تو عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. لندن میں مقیم عالمی امور کے ماہر منظر وسیم کہتے ہیں کہ مغربی ممالک میں امریکہ کی ان نئی پابندیوں سے متعلق ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ امریکی پابندیوں سے بچنے کے لیے مغربی ممالک میں کئی کمپنیاں ایران کے ساتھ تیل سے متعلق معاہدے منسوخ کر چکی ہیں, جبکہ بعض مغربی ممالک ایران کے ساتھ تجارت کے لیے متبادل راستے تلاش کر رہے ہیں.
اس کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے جس حد تک وہ کر سکتے ہیں within law کے جو امریکہ نے رولز بنائے ہیں, اور اسی طریقے سے انہوں نے ڈیل بھی وہ شاید یورو کے اندر ہی کریں گے ایران کے ساتھ, لیکن جو آئل شاید اتنا وہ نہ خریدیں لیکن اور چیزوں کے سلسلے میں وہ کمپنسیٹ کریں گے جہاں سے ایران جو بھی ایکسپورٹ کر سکتا ہے. لیکن ایز سچ یورپ کے پاس اتنی اس وقت نہیں, کیونکہ اپنے انٹرنلی بھی کافی انسٹیبلٹی ہے. جس وقت رائٹ فنگرز آتے ہیں تو وہ زیادہ تر ان کا جو ٹلٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں وہ زیادہ.
بھارت ایران سے خام تیل خریدنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے, لیکن نئی دہلی سے تجزیہ کار ستیش مشرا کہتے ہیں کہ بھارت ان 8 ممالک میں شامل ہیں جن کو امریکہ کی جانب سے استثناء دیا گیا ہے, لیکن تیل درآمد کرنے کی مقدار کے بارے میں ابھی حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے. تاہم وہ کہتے ہیں کہ ایران سے آنے والے تیل کا بھارتی معیشت میں اہم کردار ہے, اور اگر امریکہ کی جانب سے دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے دونوں ممالک کے تعلقات متاثر ہوں گے.
کیونکہ ہماری ریفائنریز ایران کے تیل کو زیادہ پسند کرتی ہیں, ان سب کے مد نظر ہندوستان کا جو رولنگ کلاس ہے یا اپوزیشن میں جو لوگ ہیں وہ اس بات سے خوش ہیں یا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں.
ذرائع ابلاغ کے مطابق صدر ٹرمپ کے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کے اعلان کے بعد سے مشرق وسطی میں تیل پیدا کرنے والے تیسرے بڑے ملک یعنی ایران کی تیل کی برآمدات میں 37% کمی واقع ہو چکی ہے. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان میں برتری کے حصول کے لیے وسط مدتی انتخابات میں دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان جاری محاذ رائے کے آخری مرحلے میں ملک کے معروف وکلاء سوموار کو انتخابی مہم کے آخری روز بھی پورے دن ووٹروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوششیں جاری رکھیں گے. ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسفر امام.
صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھی ریپبلکن دونوں ایوانوں میں اپنی برتری قائم رکھیں, جبکہ ڈیموکریٹ اس برتری کو ختم کرنے کی کوشش میں ہیں. مہم کے دوران اتوار کو جارجیا کی ریلی میں صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو خبردار کیا کہ اگر کانگریس میں ہزیمت ہوئی تو کیا ہوگا.
But this election will decide whether we build on this extraordinary prosperity that we've created. Did you see the numbers on Friday?
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخابات فیصلہ کرے گا کہ ہم نے جو غیر معمولی خوشحالی حاصل کی ہے قائم رہے. آپ نے دیکھا جمعے کے دن کی تعداد, آپ نے انہیں دیکھا, یا ہم ان بنیاد پرست ڈیموکریٹس کو اپنی معیشت اور مستقبل کو ڈھا دینے دیں. مہم کے دوران انڈیانا کے ڈیموکریٹ سینیٹر جیو ڈونلی کی حمایت میں ریلی میں اتوار کو سابق صدر براک اوباما نے صدر ٹرمپ کی نقل اتارتے ہوئے طنزیہ کہا کہ وہ دولت مندوں کو ٹیکس میں چھوٹ دے کر عام لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. سابق صدر براک اوباما نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ کر کے آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو اندھا دھند لوٹ رہے ہیں, اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھو 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 قافلہ قافلہ, اور وہ اپنے ارب پتی دوستوں کو ٹیکس کٹوتی دے رہے ہیں. دیکھو 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 جو بھی ہے خوفناک ہے, وہ آپ کے ہیلتھ کیئر کو تباہ کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ جھک نہیں سکتے. سیاسی تجزیہ کاروں اور رائے عامہ کے سروے کے مطابق ڈیموکریٹس کے لیے ایوان نمائندگان اور پھر سینٹ میں برتری حاصل کرنے کے زیادہ مواقع ہیں. منگل کو رائے دہندگان فیصلہ کریں گے کہ ایوان کی 435 نشستوں اور سینٹ کی 35 نشستوں کو کون حاصل کرے گا. کانگریس کے لیے مقابلے کے ساتھ امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے 36 ریاستیں منگل کو اپنے گورنر کا انتخاب بھی کر رہی ہیں. اس وقت 33 ریاستوں کے گورنرز ریپبلکن ہیں, جبکہ 16 ریاستوں میں ڈیموکریٹ اور ایک میں آزاد گورنر ہے. اسفر امام, اردو ویو اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سخت برف باری کی وجہ سے لاتعداد سیاح دور دراز علاقوں میں پھنس گئے ہیں. ان سیاحوں کو نکالنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. تفصیلات بیان کریں گے مظفرآباد سے روشن مغل اس رپورٹ میں.
پاکستانی فوج نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سرحدی وادی لیپا کے قریب برف باری کے باعث لینڈ سلائڈنگ میں پھنسے ہوئے درجنوں افراد کو علاقے سے نکال کر محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہے. ریسکیو کیے گئے افراد میں شادی کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے جانے والے ایک خاندان کی عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. ریسکیو 1122 ہٹیاں بالا کے ایک عہدیدار ظاہر نے بتایا کہ موجی کا علاقہ دور دراز اور بلندی پر واقع ہے اور اگر فوج ان افراد کو ریسکیو نہ کرتی تو پھنسے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا.
موجی گلی لیپا کے پاس موجی گلی میں برف باری کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ پھنس گئے تھے. تو آرمی نے ریسکیو کر کے وہاں پہ جو پھنسے ہوئے لوگ تھے ان کو نکال کے محفوظ مقام پہ منتقل کیا. بالکل سردی بہت زیادہ برف کی وجہ سے جو ٹمپریچر تھا وہ منفی تھا تو جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات تھی اور آرمی کے بر وقت آپریشن نے ان لوگوں کی زندگی کو بچایا ہے.
تاہم ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ علاقے میں کچھ اور افراد کے پھنسے ہونے کا بھی اندیشہ ہے. وادی لیپا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد سے 100 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے. وادی کو ملانے والی دشوار گزار کچی سڑک موسم سرما میں برف باری کے باعث کئی ماہ کے لیے بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وادی کے باسیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفرآباد.
لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف احتجاج اور پرتشدد مظاہروں میں ملوث پاکستان تحریک انصاف کے 8 کارکنوں کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. دوسری جانب سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بتایا کہ تمام صوبائی حکومتوں کو پیر کی رات تک املاک کے نقصان سے متعلقہ رپورٹ جمع کرانے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. سب کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا. لاہور سے سمن خان کی رپورٹ.
آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف احتجاج کے دوران عوامی املاک کو ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. پٹیشن میں عدالت عالیہ سے استدعا کی گئی ہے کہ عدالت پنجاب حکومت کو شہریوں کو پیش آنے والے نقصان کے ازالے کا حکم دے. اسی معاملے پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پولیس کی جانب سے پیش کیے گئے توڑ پھوڑ میں ملوث 14 ملزمان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے. ملک بھر میں راستے بند کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومتوں سے پیر کی رات تک تفصیلات مانگ لی ہیں. وہ اس موقع پر کیلے فروخت کرنے والے بچے کو ساتھ لے آئے تھے جس کی پھل کی ریڑھی کو مظاہرین نے لوٹا تھا.
صوبائی حکومت کی پھر ذمہ داری ہوگی کہ املاک کے جو نقصان ہوئے ہیں یا اس میں جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کا مداوع کرے. اس کا پھل تک چوری کر لیا تو اس سے آپ اخلاقی ان کی جو پروٹیسٹرز تھے ان کی جو اخلاقی حیثیت ہے یا اخلاقی زوال ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ تھے. یہ مذہب کے لبادہ انہوں نے ضرور اوڑا لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں تھا مذہب سے, کیونکہ جو اسلام ہے اس کا تو درس ہی انسانیت سے شروع ہوتا ہے. جو بڑی خوشی ہے پنجاب حکومت نے جو ہمارا یہ نوجوان ہے بچہ ہے اس کو جو ہے انہوں نے کمپنسیٹ کیا.
اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات نے اپوزیشن جماعتوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی پختگی کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ان کی حکومت سوشل میڈیا سینسرشپ کی حامی نہیں، نفرت انگیز مواد کو ہٹانے پر فیس بک کے شکر گزار ہیں.
ہم سینسرشپ کے حق میں نہیں، نہ ہی ہم کوئی سوشل میڈیا جو ٹویٹر ہو یا فیس بک ہو اس کو بین کرنے کے اس چکر میں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فتوے لگائے جاتے ہیں، یہ جو آپ مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں، اس کے اوپر یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں یہ ہماری سینسیٹیوٹی کا خیال کرے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کے اوپر تعاون کرے۔
پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بگڑنے کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین کا تحریک لبیک کے خلاف احتجاج دیکھنے میں آیا اور فیس بک اور ٹویٹر انتظامیہ سے تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی کے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کی درخواست کی گئی، جس کے بعد ٹویٹر انتظامیہ نے خادم حسین رضوی کا آفیشیل اکاؤنٹ بند کر دیا ہے۔ سمن خان، اردو وی او اے، لاہور۔
چین کے صدر شی جن پنگ نے پیر کے روز ایک بڑے تجارتی میلے کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین اپنی منڈی میں رسائی بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات کرے گا، تاہم کچھ ناقدین چین کے اقتصادی اور تجارتی اقدامات کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
چینی صدر شی جن پنگ نے شنگھائی میں تجارتی میلے سے خطاب کرتے ہوئے دنیا سے رابطے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت چین میں صارفین کی منڈی کو فروغ دینے کا عندیہ دیا ہے۔ اپنی تقریر میں چینی صدر نے کہا، چین کا کھلا ہوا دروازہ بند نہیں ہوگا بلکہ یہ دروازہ مزید کھلے گا۔ چین اپنی معیشت کو وسعت دینے کے لیے مزید اقدامات سے گریز نہیں کرے گا۔ چین ایک کھلی عالمی معیشت کی تشکیل کے لیے اپنے اقدامات جاری رکھے گا۔ چین انسانیت کے مشترکہ مستقبل کی خاطر ایک عالمی برادری کی تشکیل کے اقدامات بند نہیں کرے گا۔ چینی صدر شی کا کہنا ہے کہ چین محصولات میں کمی کرے گا، دانش مندانہ جائیداد کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے مزید اقدامات کرے گا اور درآمدی اشیاء کا اندرون ملک تصرف بڑھانے کے لیے قدم اٹھائے گا۔ چینی صدر نے اپنی تقریر میں امریکی صدر ٹرمپ کا نام تو نہیں لیا، تاہم انہوں نے ان کی امریکہ پہلے کی معاشی پالیسیوں کے حوالے سے تنہا کر دینے والی پالیسی کو ہدف تنقید بنایا اور کثیر ملکی تجارت کے دفاع کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکہ اور چین میں تجارتی جنگ جاری ہے اور صدر ٹرمپ نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی خسارے کی شکایت کرتے ہوئے چین پر دانش مندانہ جائیداد کے حقوق چوری کرنے اور ایسی پالیسیوں کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا جن کے تحت امریکی کمپنیوں کے لیے چینی منڈیوں میں رسائی مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے چینی درآمدات پر 250 ارب ڈالر کے محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ چین نے جوابی اقدام کے طور پر امریکی درآمدات پر 110 ارب ڈالر کے محصولات لگا دیے ہیں۔ توقع ہے کہ چینی صدر شی اور امریکی صدر ٹرمپ کی سربراہ ملاقات اس ماہ کے آخر میں ہوگی۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ٹرمپ نے وسطی امریکہ سے تشدد اور شدید غربت کے حالات میں فرار ہو کر امریکہ کی طرف بڑھنے والے تارکین وطن کے قافلے کو روکنے کے لیے 7,000 فوجیوں کو جنوبی سرحد کی جانب روانہ کر دیا ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ قافلہ ابھی امریکی سرحد سے سینکڑوں میل دور ہے، امریکہ میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کے ان خواہش مند افراد کی ایک منزل ایل پاسو ہے اور اس شہر کے رہائشیوں کا خیال ہے کہ دکھائی دینے والی صورتحال اصل حقیقت سے بالکل مختلف ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ریمون ٹیلر کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ کئی ہزار تارکین وطن پر مشتمل اس قافلے کا سفر کہاں ختم ہوگا۔ تاہم امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کا انعقاد کل ہونے والا ہے اور ان تارکین وطن کو روکنے کے لیے امریکی فوجی میکسیکو کے ساتھ جنوبی سرحد پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس صورتحال میں ریاست ٹیکساس کے رہائشیوں میں اس بات پر بحث جاری ہے کہ ایسی صورتحال کیسے پیدا ہو سکتی ہے جسے بحران کا نام دیا جا سکے۔ ایل پاسو کی ایک رہائشی میلانی گارسیا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم دوسروں کو خوش آمدید کہنے والے ہیں اور ایل پاسو کی یہ خاصیت مجھے بہت پسند ہے۔ مغربی ٹیکساس اور میکسیکو کے شہروں نیو میکسیکو اور سوداد ہواریز کے شہری خاندانی اور ثقافتی رابطوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ سرحد کے دونوں جانب کی برادریاں ہر سال اکٹھی ہو کر ان لوگوں کو یاد کرتی ہیں جو پناہ کی تلاش میں آتے ہوئے اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ یہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اگر تارکین وطن کا قافلہ ان کے شہر میں پہنچتا ہے تو وہ ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں۔ میکسیکو کے شہر ہواریز کے ایک صحافی لوئی ٹوریس کہتے ہیں،
They are preparing shelters. People are supporting with food, clothing, with coats, because the cold season is coming.
یہ لوگ پناہ گاہیں بنا رہے ہیں. یہ آنے والوں کو خوراک, کپڑے اور کوٹ وغیرہ فراہم کرتے ہوئے ان کی مدد کریں گے کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں. الپاسو کے کیتھولک ڈائیوسس کے مارکو ریپوسو کہتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ وہ وہاں کیسے رہ رہے ہیں, وہ کن تجربات سے گزر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور ان پر کیا بیت رہی ہے. لہذا جب ہم انہیں یہاں پائیں گے تو ہم کہیں گے ضرور آئیے. الپاسو ٹیکساس کا سب سے محفوظ اور امریکہ کا ساتواں محفوظ ترین شہر سمجھا جاتا ہے. امریکہ اگرچہ ایک جمہوری ملک ہے, صدر ٹرمپ کے مقامی حامی سرحد کی قلعہ بندیوں میں مصروف ہیں تاکہ تارکین وطن کے قافلے کو امریکی سرزمین کو چھونے سے روکا جا سکے. ان کا یہ موقف امریکہ کے دیگر علاقوں میں امیگریشن کے بارے میں سخت موقف رکھنے والوں جیسا ہی ہے. الپاسو کے ایک شہری آئن والڈیز کہتے ہیں, اگر ان کی تعداد 7,000 ہے تو انہیں مزید 7,000 اور پھر مزید 7,000 افراد کو لانے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ہمیں اس بات کی حد مقرر کرنا ہوگی کہ ہم کہاں اور کیسے ان لوگوں کو امریکہ آنے دیں. صدر ٹرمپ سیاسی پناہ کے ان خواہش مند افراد کو روکنے کے لیے قومی سلامتی کو جواز کے طور پر پیش کر رہے ہیں. تاہم یہاں کے کچھ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ یہ صدر ٹرمپ کی طرف سے وسط مدتی انتخابات سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے, کیونکہ بقول ان کے ان انتخابات کے نتائج سے ان کے اختیارات کم ہو سکتے ہیں. شبیر جلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے عہدیدار اور شامی عرب ریڈ کراس کے رضاکار اردن کے سرحد کے ساتھ قائم شام کے دور دراز بے گھر افراد کے کیمپ میں پہلی بار بچوں کو ٹیکے لگا رہے ہیں اور انتہائی ضرورت کی اشیاء تقسیم کر رہے ہیں. علاقے کے رہائشیوں نے بتایا ہے کہ بین الاقوامی تنظیم اتوار کے روز ایک رکبان کیمپ میں پہلی بار داخل ہوئی. یہ کیمپ 3 سال پہلے قائم ہوا تھا اور جہاں 50,000 افراد مقیم ہیں. اقوام متحدہ کے عالمی خوراک پروگرام کی ترجمان خاتون ڈینا الکسبی نے بتایا, وہ کہہ رہی ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری چیز وہاں مسلسل رسائی ہے. ہمیں ان ضرورت مند خاندانوں اور لوگوں تک پہنچنے دیا جائے. اس کیمپ میں 2/3 بچے اور عورتیں ہیں, اس لیے ہمیں صرف ایک روز کے لیے نہیں بلکہ باقاعدگی سے روزانہ ان تک خوراک, ادویہ اور ضروری اشیاء پہنچانے دی جائیں. سیاسی پناہ کے لیے وینزویلا کے شہری قافلے کا امریکہ کی طرف سفر جاری ہے. اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ راستے میں آنے والے ممالک پیرو, ایکویڈور اور کولمبیا کے سرحدی علاقوں میں ایجنسی ان کی ممکن مدد کر رہی ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
اس اقدام کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پیرو نے اس قافلے کو عارضی طور پر 31 اکتوبر تک ٹھہرنے کی اجازت دی تھی, اور اسی وجہ سے پیرو میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا. اقوام متحدہ کی ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ تقریباً 1,00,000 وینزویلا کے شہریوں نے عارضی رہائشی پرمٹ حاصل کیا تھا. یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ کا کہنا ہے کہ ان کی ایجنسی عارضی طور پر مقیم ان افراد کی ممکن مدد کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے ہفتے ان لوگوں کو 2-3 دن تک قطار میں لگ کر انتظار کرنا پڑا. ان کا کہنا ہے,
تھاؤزنڈز آف پیپل وار سلیپنگ ان دا اوپن اینڈ مینی ریکوائرڈ میڈیکل اسسٹنس اینڈ فوڈ. دا پیروین اتھارٹیز یون ایچ سی آر اینڈ اٹ پارٹنرز ورکڈ ٹو کوئکلی.
ہزاروں لوگ کھلے آسمان کے نیچے راتیں گزار رہے ہیں اور بعض کو طبی امداد کی شدید ضرورت ہے. پیرو کے حکام اور یو این ایچ سی آر فوری طور پر وینزویلا سے آنے والے ان لاکھوں افراد کی نہ صرف فوری امداد کر رہی ہے بلکہ اپنی امدادی کاروائیوں کو بھی وہ سد دے رہی ہے. یو این ایچ سی آر, پیرو اور ایکواڈور کے حکام سبھی اس سلسلے میں بھرپور تعاون کر رہے ہیں. بلوچ کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے سرحدوں پر خاص توجہ دی گئی ہے, خاص طور پر ان لوگوں کی جو تنہا ہیں یا کم عمر ہیں. بلوچ کا کہنا ہے کہ ایکواڈور اور پیرو میں اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین پوری طرح سرگرم عمل ہے. اور سرحدوں پر پھنسے ہوئے لوگوں کے مصائب کو کم سے کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ایجنسی کے اہلکار ان لوگوں کو نہ صرف خوراک خیمے فراہم کر رہے ہیں بلکہ انہیں خصوصی تحفظ بھی فراہم کر رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق نے گمشدہ افراد کے مسئلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ کمیٹی چاروں صوبوں کے عقوبت خانوں کا دورہ کرے گی۔ اسلام آباد سے عاصم رانا کی ایک رپورٹ۔
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس چیئرمین کمیٹی مصطفیٰ نواز کھوکر کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا، جس میں صوبوں کی جانب سے حراستی مراکز کی تفصیلات کے حوالے سے بات کی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ صرف خیبر پختونخوا نے یہ فہرست فراہم کی ہے، جبکہ باقی کسی صوبے نے یہ فہرست فراہم نہیں کی۔ کمیٹی کے ارکان نے خیبر پختونخوا کے حراستی مراکز کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کمیٹی چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا تھا کہ کمیٹی حراستی مراکز کا دورہ کرے گی اور وہاں قید تمام قیدیوں سے ملے گی، جبکہ دیکھا جائے گا کہ قیدیوں کو کس حال میں رکھا گیا ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ ملک میں لاپتہ افراد کا معاملہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے۔ جسٹس جاوید اقبال کمیٹی کو بریفنگ دے چکے۔ اس موقع پر یہ بھی انکشاف ہوا کہ جسٹس کمال منصور اور جسٹس نور محمد کی لاپتہ افراد سے متعلق رپورٹس کا ریکارڈ وزارت داخلہ کے پاس موجود نہیں۔ یہ وہی رپورٹس ہیں جن کے حوالے سے جسٹس جاوید اقبال نے قائمہ کمیٹی کو اپنی بریفنگ کے دوران جائزہ لینے کی تجویز دی تھی۔ کمیٹی روم میں موجود وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکرٹری نے کمیٹی کو بتایا کہ کمیشن سے رپورٹس مانگی ہیں اور تاحال وہ رپورٹس ٹریس نہیں ہو سکیں اور نہ ہی وزارت داخلہ میں یہ رپورٹس مل سکی ہیں۔ چیئرمین کمیٹی مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا تھا کہ موجودہ قانون میں کوئی بھی ایسی شک موجود نہیں جو جبری گمشدگی کے معاملے کو دیکھ سکے۔
ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے، اس کے اندر نیا سیکشن ایڈ کرنے کی ضرورت ہے جو انفورس ڈسپیرنسز کو اسپیسیفکلی ڈیل کرے۔ ہمارے قانون میں اس وقت یہ موجود نہیں ہے۔ جسٹس جاوید اقبال صاحب نے بھی یہی ریکمنڈیشن دی تھی، وہ بھی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا، تو ہم نے انہی کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے اب اگلی بہت جلدی ہم یہ قانون تیار کر رہے ہیں۔
وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شری مزاری نے کہا کہ ہم جبری گمشدگیوں کے خلاف ہیں، اس طرح جبری گمشدگی سے لاپتہ افراد کے خاندان متاثر ہو رہے ہیں۔ شری مزاری نے کہا کہ وزیر اعظم بھی جبری گمشدگیوں کے معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت کو کنونشن برائے جبری گمشدگیوں پر کچھ تحفظات کے ساتھ دستخط کرنے کا کہا ہے۔ پاکستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ ایک عرصہ سے زیر بحث ہے اور اب بھی سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں جن کے لواحقین ان کی تلاش میں در بدر پھرتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کمیشن بننے اور عدالتی احکامات کے باوجود اب بھی ایک بڑی تعداد اپنے پیاروں کی آنکھوں سے اوجھل ہے اور ان کے حوالے سے کسی کو نہیں معلوم کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور اب کچھ مزید خبریں۔ امریکہ کے وسط مغربی ریاست منیسوٹا کی مساجد اپنے عبادت گزاروں اور دوسری نسلوں کے افراد پر زور دے رہی ہیں کہ وہ منگل کے روز وسطی مدتی انتخابات میں ضرور حصہ لیں۔ منیاپولس کے علاقے میں امام شیخ عبد الرحمن شریف نے جمعے کو اپنے خطبے میں اس مسئلے پر خاص توجہ مرکوز کی۔ کابل میں امریکی فوج کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں بظاہر اپنے واقف کار کی جانب سے حملے میں ایک امریکی فوجی ہلاک ہو گیا ہے۔ ریزولوٹ سپورٹ کی خاتون ترجمان سارجنٹ فرسٹ کلاس ڈیبرا ریچرڈسن نے ہفتے کے روز بیان میں کہا کہ حملے میں ایک اور امریکی فوجی زخمی ہوا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حملہ آور افغان سیکیورٹی فورسز کا فرد تھا اور ابتدائی اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے افغان فوجیوں نے حملہ آور کو فوری طور پر فائر کر کے ہلاک کر دیا۔ ترجمان نے بتایا کہ طبی امداد کے لیے دونوں امریکی فوجیوں کو بگرام ایئر فیلڈ پہنچایا گیا، جہاں ایک فوجی کا علاج جاری ہے اور وہ صحت یاب ہو رہا ہے۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ افغان طالبان نے پیر کے صوبہ مشرقی صوبے غزنی میں ایک نئی چوکی پر حملہ کیا ہے جو افغان فوج اور پولیس نے مشترکہ طور پر قائم کی تھی۔ ایک افغان عہدیدار نے یہ خبر دیتے ہوئے کہا کہ کم از کم 13 فوجی اور اہلکار اس حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ حملے کے مقام خوگیانی ضلع میں فوری طور پر افغان کمک بھیجی گئی، لیکن راستے میں ان پر چھپ کر بار بار حملے کیے گئے، اور اتوار کی رات دیر گئے طالبان نے جنوبی قندھار صوبے پر حملہ کیا جس میں کم از کم 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ غزنی کے صوبائی گورنر کے ترجمان عارف نوری نے بتایا کہ 7 فوجی اور 6 پولیس اہلکار پیر کے روز فوجی چوکی پر حملے میں ہلاک ہوئے، جبکہ 4 زخمی ہوئے ہیں۔ سوشل نیٹ ورک ٹویٹر نے پاکستان کے ایک سخت گیر مولوی کے اکاؤنٹ معطل کر دیے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے ججوں، وزیر اعظم اور فوج کو نشانہ بنانے کے لیے اشتعال انگیز بیانات پوسٹ کیے تھے۔ یہ بیانات ایک مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی رہائی کے بعد جاری کیے گئے جسے توہین رسالت کے ایک مقدمے میں بری کر دیا گیا تھا۔ پاکستان نے سوشل نیٹ ورک سروس کو مولوی خادم حسین رضوی کے اکاؤنٹ معطل کرنے کی اپیل کی تھی۔ حکومت کے دو عہدیداروں نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ ہم نے ٹویٹر کو ایک درخواست بھیجی تھی کہ یہ شخص ٹویٹر پر پیغامات میں نفرت آمیز اور تشدد پھیلانے والے بیانات دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ ایک معروف پاکستانی فارن کار فخر عالم نے ایک سنگل انجن طیارے میں پوری دنیا کا چکر مکمل کرنے کیا اور وہ مبین طور پر پہلے پاکستانی ہونے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ چکر 24 دنوں میں مکمل کیا اور 170 گھنٹے پرواز کی۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام۔
معروف پاکستانی فنکار فخر عالم نے ایک انجن کے چھوٹے سے طیارے میں پوری دنیا کا چکر مکمل کرنے والے مبینہ پہلے پاکستانی ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ چکر 24 دنوں میں مکمل کیا اور 170 گھنٹے پرواز کی۔ اس دوران انہیں روس میں ویزے کی میعاد ختم ہونے پر 36 گھنٹے حراست میں بھی رہنا پڑا۔ فخر عالم نے پوری دنیا کا فضائی چکر مکمل کرنے کے اس مشن کا آغاز امریکی ریاست فلوریڈا کے کلیئر واٹر ایئرپورٹ سے کیا تھا۔ پرواز سے قبل انہوں نے یہاں باضابطہ جہاز اڑانے کی تربیت اور لائسنس حاصل کی تھی۔ فخر عالم نے اپنی پرواز کا آغاز 10 اکتوبر کی صبح اجلت میں کیا کیونکہ اس کے فوری بعد سمندری طوفان مائیکل کی پیش گوئی تھی جس نے بعد میں فلوریڈا کے اس علاقے میں زبردست تباہی مچائی تھی۔ فخر عالم نے اپنے سفر میں 23 ممالک میں پڑاؤ کیا۔ وہ سب سے پہلے فلوریڈا سے پرواز کر کے نیو ہیمپشائر گئے، جہاں سے کینیڈا کے گینزے ایئرپورٹ پر اترے، وہاں سے ڈریم لینڈ، آئس لینڈ، کروشیا، مصر، بحرین، متحدہ عرب امارات، پاکستان، بنگلہ دیش ہوتے ہوئے جاپان پہنچے۔ جاپان سے روس کے لیے پرواز کے دوران موسم کی خرابی کے باعث انہیں اتنی تاخیر ہوئی کہ ان کی ویزے کی مدت ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں روس میں ایئرپورٹ سیکورٹی حکام نے حراست میں لے لیا۔ وہ 36 گھنٹے حراست میں رہے۔ فخر عالم واقعے کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں،
ہم لوگ جاپان سے نکلے تو ٹائم زونز کا ڈفرنس ہے کیونکہ رشیا کا بالکل ریموٹ ویسٹ ایسٹرن پارٹ ہے، تو اس میں جب ایک تو میں نکلا تو تاخیر ہوگی تھوڑی موسم کی وجہ سے، اور یہاں سے چونکہ میرا ویزے کا ایگزٹ ہو چکا تھا جاپان سے، تو اب وہ میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا لیکن موسم کی وجہ سے لیٹ چل رہے تھے ہم لوگ۔ اور پھر جب وہ گئے تو رات 12 بجے یہ جو ڈیٹ چینج ہوتی ہے تو ادھر ان کی ڈیٹ چینج ہو گئی، تو میں جب پہنچا تو شروع میں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب وہ امیگریشن کاؤنٹر پہ انہوں نے کہا بھائی آپ کا ویزا تو ڈیٹ چینج ہو گئی ہے رات کو تو ختم ہو گیا، تو میں نے کہا جی اب کیا کر سکتے ہیں، تو اب تو میں آ گیا ہوں یہاں پر، اب تو مجھے مطلب میں واپس بھی نہیں جا سکتا کیونکہ جاپان کا جو ہے آپ کا واپسی کا راستہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو ماسکو کرے گا، یہ نہیں کرے گا آپ تو، لیکن آپ ابھی جہاز دے کے واپس جائیں جاپان۔ میں نے کہا جی میں جاپان نہیں جا سکتا کیونکہ نہ میرے پاس جاپان کا ویزا ہے، یہاں میں اتر گیا ہوں، جہاز میرا یہاں پر کھڑا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہے، باقی دونوں کے ویزے جو ہیں وہ ویلڈ ہیں، تو ان کو آپ جانے دیں، مجھے پھر ویٹ کر لیتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کہہ رہے ہیں ماسکو سے اب یہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن ان کا پھر اچانک رویہ جو ہے نا بڑا ہارش ہو گیا میرے ساتھ۔ چھوٹی سی وہ ہے ڈسکریشن ہے آپ کے پاس کہ آپ مجھے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا اگر فرق ہے تو آپ مجھے انٹری دے دیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے مجھ سے کاغذ سائن کروائے کہ آپ اپنا ڈیٹینشن کا وہ سرٹیفکیٹ سائن کریں، آپ چیلنج نہیں کر رہے اس ڈیسیجن کو یہ بھی سائن کریں، آپ وکیل کو بھی فورفٹ کر رہے ہیں یہ بھی سائن کریں، وہ سارے کاغذ رشین میں میرے پاس کاپیاں موجود ہیں ان کی۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے وہ ایک کمرے میں بٹھا کے رکھا، تو وہ کوئی 5-6 گھنٹے اس میں لگے، لیکن پر ایک دفعہ جب میرا پاکستانی سرکار سے حکومت پاکستان سے ہو گیا، میں نے کہا جی یہ اس وقت سچویشن ہے اینڈ آئی نیڈ ہیلپ، پھر میں نے خالی فورن آفس کی، ان کے فورن آفس سے بات ہوئی، اور پھر رات کو چونکہ اگین ٹائم زونز کا فرق تھا، ماسکو کا اور یوزنو جس ایئرپورٹ میں موجود تھا وہ ان کے بیچ میں 8 گھنٹے کا فرق تھا، وہ 8 گھنٹے پیچھے تھے ان سے، تو وہ پھر ایک اور الگ وہ چلتی رہی۔ تو پھر ساری رات جو ہے میں نے ادھر ہی ایئرپورٹ میں انہوں نے ایک کمرے میں سے نکال کے پھر وہ ایک جہاں پہ پیسنجرز امیگریشن میں بیٹھتے ہیں وہاں کر دیا۔
پاکستانی وزارت خارجہ کی مداخلت کے بعد فخر عالم کو روس سے رہائی ملی، تو انہوں نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا اور سائبیریا الاسکا سے ہوتے ہوئے ہفتے کو کلیئر واٹر فلوریڈا پہنچے۔ فخر عالم کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے اس سفر کو پاکستانی عوام کے نام کیا ہے۔ فخر عالم کہتے ہیں،
تو میری کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ پاکستان کا نام جو ہے، ایک تو آج میں نے آپ یہ اب آن ریکارڈ ہو گیا، آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ آج آن ریکارڈ ہو گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کا نام ہوا بازی کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم کر دیا ہے۔ اب یہ کوئی بھی کتاب جب کھولے گا ایویشن کی ہسٹری کی تو اس کو ملے گا یہ کہ جی پاکستان سے بھی ایک بندے نے سرکم نیویگیٹ کیا ہوا ہے۔
5 برس پہلے ایک پاکستانی امریکن بابر سلمان اور ان کے نوعمر بیٹے حارث سلمان نے بھی اپنے چھوٹے ایک انجن طیارے میں دنیا کا چکر لگانے کی کوشش کی تھی، تاہم ان کا طیارہ امریکہ واپسی پر سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں دونوں باپ بیٹے ہلاک ہو گئے تھے۔ اس لحاظ سے فخر عالم وہ واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے بحفاظت کامیابی سے اپنی مہم کو مکمل کیا۔ فخر عالم کے مطابق دنیا کا چکر لگانے کا مقصد نہ صرف پاکستان کا سافٹ امیج دنیا کے سامنے پیش کرنا بلکہ پاکستانی نوجوانوں میں ایویشن کی صنعت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ اس شعبے میں کیریئر کے بہترین مواقع موجود ہیں اور پاکستان کو ایویشن کا ہب بنایا جا سکتا ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آپ عام طور پر کسی مصوری کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں پینٹ، برشز اور ایک کشادہ کمرہ آتا ہے جس میں بڑا سا کینوس اویزاں ہوتا ہے، لیکن لاس اینجلس میں پاپاڈیکس مصوری کو ایک نئے ڈنگ سے کرتے ہیں، جیسے کہ وہ سورج کی روشنی کو مہذب شیشے کی مدد سے لکڑی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر تخلیق کرتے ہیں۔ اس حوالے سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار جینیا ڈیولو کی رپورٹ سماعت فرمائیے۔ یہ کسی عام اسکول کا ٹرپ نہیں اور نہ ہی کوئی فزکس کی کلاس، بلکہ یہاں پر آرٹسٹ مائیکل پاپاڈاکس بچوں کو منفرد آرٹ سکھا رہا ہے۔ ایک طالبہ ایڈن کہتی ہے، اس طریقے کار میں آپ سورج کی روشنی کو مہذب شیشے کی مدد سے لکڑی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر نقش بناتے ہیں، اور سورج کی روشنی مہذب شیشے سے نکلتی ہوئی اپنا نقش کاغذ پر بھی ڈالتی ہے۔ یہ روشنی انتہائی تیز ہوتی ہے، اس سے آگ لگ سکتی ہے۔ لکڑی پر جب یہ آگ جلتی ہے تو پھر بھڑک کر شعلہ بھی ہو جاتی ہے۔ گرینڈ کہتے ہیں یہ خاصا خطرناک فن ہے، لہٰذا اس لیے آپ کو شیشے کی خاص عینک لگانا پڑتی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ عینک نہ پہنیں گے تو آپ کی آنکھوں پر بلا واسطہ سورج کی روشنی پڑے گی۔ پینٹس اور برشز کی بجائے، جیسے کہ بچوں نے کہا کہ یہ آرٹ شیشے کی مدد سے لکڑی کے ٹکڑے پر بنائی جاتی ہے جس میں سورج کی روشنی بہت اہم ہے۔ تاہم 2012 میں جب مائیکل ایشیا کے دورے پر تھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ میں باری قسم کے آرٹ سے تک چکا ہوں۔ مائیکل کہتے ہیں، میں اپنے اس مصوری کے کام کو کبھی اپنے پاس نہیں رکھتا اور نہ ہی اپنی مصوری کو اپنے ساتھ کہیں لے جاتا ہوں۔ میں جہاں پر مصوری کرتا ہوں وہی پر اپنا کام چھوڑ جاتا ہوں، کیونکہ مائیکل پاپاڈیکس آرٹ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کرتا۔ تو پھر ان کا حل انہوں نے خود ہی ڈھونڈا۔ جب مائیکل اونچے پہاڑوں پر ہوتا ہے اور کبھی کبھی بادل چھا جاتے ہیں تو وہ پھر پینٹ برشز کی مدد سے مصوری کرتا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے فن کو صرف سورج کی روشنی تک محدود نہیں رکھا ہے اور تخلیق کے نئے راستوں کو اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال سورج کی روشنی کی مدد سے مصوری کرنا ایک نیا طریقہ ہے، وہ اس کو ہیلی گروپی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے سن رائٹنگ۔ مائیکل کہتے ہیں، لازمی طور پر آپ سورج کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں جو سورج کی معمولی شکل ہے، آپ انہیں کنٹرول کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ آپ جس طرف جاتے ہیں تو آپ کو سورج کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے۔ مائیکل کہتے ہیں کہ جس دن زیادہ سورج ہو، آسمان پر بادل نہ ہو تو ان کی مصوری کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر راب میکلین۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام سنیے گا چہار رنگ.